الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه وشدة ولا الكفار رحماء بينهم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من رانت به الأسر. انتهائي قابل احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ فتح کے آخری حصے سے تھوڑا سا قرآن کریم تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ ہے، اس کے کسی ایک حصے، کسی ایک لفظ، کسی ایک حرف کی اللہ رب العالمین برکات عطا فرما دیں تو دنیا و معافی میں جہاں جتنا اللہ رب العالمین امتحان میں پیدا فرمایا اس میں کامیابی و کامرانی کا سبب ہے. کلام ذاتی ہے، قرآن کریم پر بے شمار تفاسیر تحریر ہو چکی ہیں. قرآن کریم وحی متلف اور حدیث مبارکہ وحی غیر متلف، اور قرآن کریم کی جو تفسیر، جو اس گفتگو میں، جو اس بحر میں تشریح، وہ حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث مبارکہ حدود و قیود تعین کر دیتی ہیں. لیکن اس بحر میں اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ اللہ کے عظیم لوگ، اللہ کے نیک اور صالح لوگ، وہ ہستیاں جنہیں اللہ رب العالمین نے علوم ظاہری جو ہیں دین کے، اس میں بھی اتنا حصہ عطا فرمایا کہ اس بحر میں اترتے رہے اور مخلوق کے خدا تک طرح طرح کے ہیرے اور جواہرات پہنچانے کا سبب بنتے رہے. چونکہ اس زندگی میں ہیرے اور جواہرات کی جو مثال دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کہ عمومی زندگی کی ضروریات میں قیمت یا اس کی جو کسی جگہ پر بھی لین دین کے حوالے سے جو اعلیٰ حصے ہیں اسے گنا جاتا ہے. اسی لیے سونے کی بات آتی ہے، اسی لیے روپے پیسے کی بات آتی ہے کہ اس کے افزانے میں اتنا سونا ہے. تو ہیرے جواہرات وہ حصہ ہیں جو پتھر تو ہیں لیکن اتنے قیمتی ہیں کہ ضروریات دنیا میں وہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. لیکن جب اصل قیمتی حصے کی تلاش کی جائے گی اور متلاشی اس درد کو نکلے گا کہ مجھے وہ قیمتی حصہ نصیب ہو جو مجھے مقصد تخلیق کو پہنچا دے، تو پھر بات کلام ذاتی کے علاوہ پھر اور کوئی حصہ بچتا نہیں. تو یہ اتنا بحر ہے، اللہ کا کلام ہے. ایک تو عربی زبان جو ہے وہ اتنی وسیع ہے، اتنی وسعت کی حامل ہے کہ کوئی دوسری زبان اس کے ہم پلہ تو کیا، اس کے قریب ترین معانی میں بھی اس دوسری زبان کے لیے مشکلات ہیں، ممکن نہیں. پھر اللہ کریم کا کلام ہے، اور اللہ جل شانہ کے کلام میں کتنی برکات ہیں، کس وقت کس کو کس حصے سے کتنی آشنائی عطا فرماتے ہیں. لیکن حدود و قیود تو اعلان فرما دی گئی ہیں، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری وحی اور پھر اس کی تفسیر و تشریحات میں بیان فرما دی وہ مقرر فرما دی. عمومی حصوں پر کتنے پہلو ہیں جن کی سمجھ آتی ہے. تو قرآن کریم اللہ رب العالمین اس کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور عمل کی اس پر توفیق عطا فرمائے، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر میں ایک دیکھ رہا تھا، آپ نے کلام ذاتی کے حوالے سے تحریر فرما رہے تھے اور مختلف پہلو بیان فرمائے. ایک عجیب نقطہ انہوں نے بیان فرمایا، وہ لکھتے ہیں کہ خالق مخلوق کو مخاطب فرما رہا ہے، کلام ذاتی عطا فرما رہا ہے. ایک بات بیان فرما دی جاتی تو وہ کافی تھی. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اتنا کلام فرمایا، اتنا کلام فرمایا کہ پوری ایک قرآن کریم کی جو ہے شکل میں ہمیں عطا فرما دے. اب یہ اتنا احسان ہے اللہ کا, اتنا کرم ہے, اور اس میں صحابی رسول کے ایک واقعات میں قصہ ملتا ہے کہ جب وصال نبوی پر بات ہو رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا, تو اس لمحے جو دکھ اور درد اور محبت اور عشق کی کیفیات تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ آج کے بعد پھر کبھی وحی الہی نہیں آئی, کبھی اللہ کا کلام جو ہے اس کا نزول نہیں ہوگا, چونکہ اس کی بھی تکمیل ہوگی, آپ نے پردہ فرما دیا. تو بات جو میں کر رہا تھا کلام ذاتی کی, کہ اس میں بے شمار تفاسیر کو 2-2.5 لاکھ سے بھی زائد تفاسیر بنتی ہیں جو علماء کرام نے کی ہیں, اور ایک اللہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسی ہستی تک پہنچایا. ایک اس ہستی نے قرآن کریم کو 3 بار تفسیر فرمایا. تو روز معاشر تک کتنی مخلوق ہے, کتنی موقع کے مطابق کس پہلو پر کتنی وضاحت کی مزید ضرورت پیش آتی ہے, اللہ کریم احسان فرماتے ہیں. تو اس لیے قرآن کریم کے کسی ایک حصے کی سمجھ نصیب ہو جائے تو حیات کو بدل کر ایسے کر دے جس رستے کی منزل اللہ کی رضا ہے. جس آیہ کریمہ میں میں تلاوت کر رہا ہوں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ محمد الرسول اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قرآن کریم میں آپ کا بے شمار جگہ پر ذکر آیا, بے شمار اوصاف بیان فرمائے گئے, بے شمار پہلو بیان فرمائے گئے. یہاں اس آیہ کریمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو ساتھ رسول, تو اللہ کا رسول, تو اس بات میں جو چیز سمجھ آتی ہے کہ پھر یہاں جب درجہ رسالت بیان فرما دی گئی ہے تو اس کے بعد پھر مزید کسی اور اوصاف کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہی, چونکہ جتنے اوصاف ہیں, جتنی اور پہلو ہیں آپ کی ذات اقدس کے, ان تمام کو اس کے اندر ایک جمع کی صورت میں, اس کے اندر ایک احاطے کی صورت میں آ جاتی ہیں. سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ رسالت ہے, امام الانبیاء ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پہلو میں اللہ نے یہ کرم فرمایا خصوصاً امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا, ہمیں کلام ذاتی اتنا بیان فرمایا, اتنا عطا فرمایا کہ قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ایک ایک پہلو عطا فرمایا کہ شب و روز میں کہیں زندگی کے کسی پہلو میں کوئی تشنگی نہیں رہی. آپ نے اللہ کا کلام بھی پہنچایا, اس پر عمل کے انداز جو ہیں ان کی بھی تربیت فرمائی, اور اپنے روبرو لوگوں کی ایسی تصحیح فرمائی کہ اجماع آج تک ہم تک پہنچانے کا سبب ہے, اور انشاءاللہ روز محشر تک اسی طرح یہ حق موجزن رہے. اگلا حصہ جو ہے ان ہستیوں سے متعلق ہے جنہیں اللہ نے پسند فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ماد اتفاق نہیں ہے کہ انہیں وہ وقت وہ لمحات نصیب ہوئے, بلکہ اگر میں یہ کہوں تو یہ زیادہ اور مضبوط بات ہوگی کہ اس کارگئے حیات میں کسی درخت یا پودے کے ایک پتے کا کسی ہوا کے جھونکے سے ہل جانا یہ ماد اتفاق نہیں. یہ مالک کل کائنات کی کائنات ہے, یہ اس کی مخلوق ہے, اور ہر شے اپنے ایک مقرر حصے کے تحت جو ہے وہ اپنے حصہ ہے, اس کی تکمیل میں رواں دواں ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی عظمت ہے, یہ ان پر اللہ کا احسان ہے, وہ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو مخصوص فرمایا, چنا, پسند فرمایا, اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے غلاموں کو بھی چنا, انہیں بھی پسند فرمایا, آپ کے خدمت گاروں کو بھی پسند فرمایا, یہ اس کا احسان ہے. اور یہ جو آیات اس آیت کے ساتھ منسلک ہیں, انہیں اگر آگے مزید تفسیر کیا جائے تو اس بات کی شہادت کلام ذاتی میں یہیں مل جاتی ہے. اگر اتنا وقت ہوا کہ تفسیر وہاں تک عرض کر سکا تو انشاءاللہ وہ پہلو بھی سامنے آئے گا. اب جب ان لوگوں کی ان ہستیوں کی بات آتی ہے کہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, تو ان ہستیوں کے اللہ رب العالمین نے اوصاف بیان فرمائے. کلمہ حق کا پڑھنا کہ لا الہ, کوئی الہ نہیں ہے, کوئی مالک نہیں ہے, کوئی رب نہیں, الا اللہ, سوائے اللہ. اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا کہ پہلے ہر شے کی نفی کر دی جائے, پھر اللہ کو مانا جائے, پھر ایسا مانا جائے پھر اس میں کچھ شک و شبہ کی گوئی رتی برابر گنجائش نہ رہے. کیسے مانا جائے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اسی لیے جب بچوں کو سکھایا جاتا ہے اسلام سے متعلق اور عقائد سے متعلق اور ارشادات عالی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق, تو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے شناسائی دی جاتی ہے, بلکہ ساتھ علماء یہ بھی بات کرتے ہیں, اس پر بھی زور دیتے ہیں کہ اس حد تک بیان کیا جائے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی, کہ کوئی کسی ایک حصے میں کوئی رتی برابر شک نہ رہے کہ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, آپ نے کہاں سے رہنمائی حاصل کر دی. تو ان ہستیوں کو جنہیں اللہ نے پسند فرمایا, اب یہاں حاضرین ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ خالق نے پیدا فرمایا اس مخلوق کو احسن تقویم ارشاد فرمایا کہ یہ نمونہ ہے میری تخلیق کا. اب اس تخلیق کو جسے اللہ رب العالمین نے ایک اپنا تخلیقی نمونہ بیان فرمایا, اسے تربیت کے لیے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا, کلام ذاتی عطا فرمایا, اور وہ انداز پسند فرمایا کہ ایک ایک بات نہ صرف اس تخلیق تک پہنچے بلکہ اس کے ایک ایک حصے پر عمل ہو کر اس کے لیے ایک مثال کا بھی سبب بنتی جائے. اب کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے, تو سب سے پہلے جن ہستیوں کو تربیت نصیب ہوئی وہ کون ہے؟ وہ امانت دار کون ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حق حاصل کیا, جنہیں اللہ نے یہ حق نصیب فرمایا, پھر مخلوق تک رہتی دنیا تک پہنچانے کا اللہ نے سبب ہے, وہ کون ہستیاں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اب یہ وہ ہستیاں ہیں, کیا عطا اس میں کسی لہجے کی کمی آپ کو سمجھ آئی؟ نہیں. جو سبب اللہ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا, عظیم ترین تمام مخلوق پر اللہ جل شانہ کی رحمت کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, کلام ذاتی عطا فرمایا, نزول وحی کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا, آپ کی ذات کے متعلق شہادت کلام ذاتی میں عطا فرمائی, وہ لوگ کیسے ہوں گے جنہیں اللہ نے اپنے حبیب کے لیے منتخب فرمایا؟ ہیں تو اسی کارگاہ حیات میں بستے لوگ, یہی انداز زندگی, یہی پیدائش, یہی موت, یہی صحت, یہی بیماری, اس سارے بہر میں. مگر وہ کتنی عظمت کے حامل ہوں گے, وہ کتنے چنے ہوئے لوگ ہوں گے جن کی مثال اللہ رب العالمین نے تورات و انجیل میں بھی ارشاد فرمائی, اور اس کی شہادت کلام ذاتی جو قرآن کریم کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے اس میں بھی ارشاد فرمائی. کیسے لوگ, کتنی عظمتوں کے حامل ہوں گے, چے جائے کہ ظاہر جو ہے وہ ظاہر اس بات کو نہ سمجھے, وہ سمن بکمن اس پہلو کو رکھے کہ ظاہر آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں, کان تو سن رہے ہیں, لیکن حق نہ سنائی دے رہا ہے, نہ نظر آ رہا ہے, نہ دیکھ پا رہے ہیں, نہ سن پا رہے. تبھی تو یہ ہے نا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود میں آپ کے جسم مبارک میں ادھیڑ کر آپ کی پشت مبارک میں پتھر اور کنکر سیے جاتے تھے, اور پھر آپ کو تپتی لیٹ پر رتایا جاتا تھا کہ اب اس ریت پر, تپتی ریت پر جب لیٹیں گے تو نہ صرف وہ جلائے گی جو کنکر ہم نے آپ کے وجود مبارک میں سیے ہیں وہ مزید گرم ہوں گے اور تکلیف کا سبب بنیں گے. تو جو نہ سمجھے نہ سمجھے, جسے اللہ سمجھ عطا فرما دے, تو وہ تو ایسی ہستیاں ہیں کہ اللہ رب العالمین ان ہستیوں کے صدقے اس نے ہم تک یہ چیزیں پہنچانے کا, یہ حق پہنچانے کا سبب بنایا. اللہ ہم ان ہستیوں کی جوتیوں کی خاک کے صدقے اللہ ہم پر بھی رحم فرمائے, وہ اتنی عظیم ہستیاں. اب اس عظمت کی ہستیوں کی اس آیا کریمہ میں جو پہلی کیفیت ہے وہ کیا بیان فرمائی اس آیا کریمہ میں, وہ حیثیت جب آپ ترجمے پر جائیں گے اور ترجمے میں بات دیکھیں گے تو بات ترجمے کی جو یہاں میرے سامنے جو ترجمہ ہے اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہی تحریر ہے, تو ترجمے میں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں. اب ظاہری طور پر جب بندہ اس ترجمے میں جائے گا تو وہ صرف یہ سمجھے گا کہ جو کفار کے ساتھ سخت ہیں یعنی اس سے کلام نہ کرے, اس سے بات نہ کرے, وہ کو بات کرے تو کو اٹھا کر اس کے سر میں کوئی چیز دے مارے, جیسے عمومی طور پر آج تفسیر لی جاتی ہے یا مطلب لیا جاتا ہے کہ پکا مسلمان تو وہ ہے جو غیر مسلم کو بھی سخت بات کرے اس کا انداز اس کو پہنچے, ایسی بات نہیں. یہاں پر جو سختی کے پہلو ہیں ان سختی کے پہلوؤں میں بھی وہ بات آتی ہے جو کفار کی شدت دین کی طرف آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں خیر القرون کے حصوں میں کہیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. بے شمار غزوات و سرائے ملتے ہیں, ایک مدنی زندگی میں 80 کے قریب غزوات و سرائے, اس 10 سال حیات میں 80 کے قریب غزوات و سرائے. تو اگر آپ غور فرمائیں تو ایسا نہیں ملتا کہ کہیں مسلمانوں نے ایسا حملہ کیا ہو جس سے مقصود غیر مسلم کو نقصان پہنچانا ہو, کہیں بھی کوئی بات آئی تو اس تدارک کے لیے آئی جو وہ ترتیب دے رہے تھے, جو ان کی سازش تھی, یا وہ ڈائریکٹ انہوں نے سیدھا حملہ ہی کر دیا اس کے تحفظ میں بات. اس کے علاوہ کبھی کوئی ایسا پہلو نہیں ملتا. لیکن اس تلخی یا اس فاصلے کا سبب کیا ہے؟ وہ انکار ہے جو انہوں نے اللہ اور اس کے حبیب کی ذات کا انکار کیا. اب اس انکار میں اختیار کی حیثیت اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو دے دیا, زندہ رہنے کا حق اور مذہب اختیار کرنے کا حق اللہ کریم نے ہر اپنے بندے کو دے دیا, یہ اس کی مرضی ہے. اسی لیے تو قرآن کریم کی اس آیت میں یہ بیان ملتا ہے کہ انا ہدینا السبیلا اما شاکرم اما کفورا, کہ راہ ہدایت تو موجود ہے, استعداد جو وجودی ہے وہ بھی موجود ہے, جو کیفیت تفکر کی ہے وہ بھی موجود ہے, ہدایت بھی موجود ہے. اب اس میں شکر گزار کی حیثیت سے بندہ رستہ ہے کہ اپنا چناؤ کرتا ہے یا انکار کی طرف جاتا ہے. تو اسی لیے ایک مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وسلم, یہ مکی زندگی کے واقعات میں سے ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ اسلام نہیں لائے, وہ اسلام نہیں لائے اور ضد کرتے ہیں کہ وہ بیت اللہ میں جائیں اور وہاں وہ اپنے بتوں کی پوجا کرنا چاہتے ہیں اور ہیں معذور چل سکتے نہیں, مجھے کہتے ہیں کہ مجھے وہاں لے جاؤ. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے, میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک انہیں اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جاؤ. جو ارشاد علی کا مفہوم ہے وہ کچھ طرح ہے کہ آپ بے شک انہیں اٹھا کر لے جاؤ, چھوڑو جب تک وہ وہاں عبادت کرنا چاہتے ہیں, اور جب واپس آنا چاہتے ہیں بے شک اپنے کندھوں پر اٹھاؤ اور واپس اپنے گھر لے. ہاں ایک بات کا خیال رہے, خود تمہیں کوئی حکم غیر شرعی دیں تو اسے نہ ماننا. اب اس ایک جو ان صحابی رسول نے عرض کیا, ہمیں دو پہلو ملتے ہیں. ایک پہلو کہ ہر ایک کو حق حاصل ہے, وہ کس رستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے, ایک روز آ جائے گا ہر ایک کو حساب دینا ہے, اور جب اللہ جل شانہ کے حضور حساب کی بات آئے گی تو پھر اس میں کوئی ابہام نہیں رہے گا, کوئی کسی نقطے کی کمی نہیں رہے گی اور کسی نقطے کا اضافہ نہیں رہے گا, جو حق ہے وہ ہوگا. تو وہاں جو بات سمجھ دو اس پہلوؤں میں آتی ہے کہ اتنی آزادی ہے کہ چل نہیں سکتے, جانا چاہتے ہیں. دوسرا پہلو کہ والد اور اولاد کے رشتے میں جو آج ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ ٹھہر جا بابا تجھے نہیں سمجھ. اب یہ وہ کہہ رہا ہے جسے انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا, جسے جوتی پہننا نہیں آتا, ایک پاؤں کی جوتی دوسرے میں اور دوسرے پاؤں کی دوسرے میں, کبھی اپنے جتنی بڑی جوتی پہن کر ڈگمگاتا ہوا گرتا جا رہا ہوتا ہے, وہ والد کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بابا ٹھہر جا, تو خاموش ہو, تجھے سمجھ نہیں. یہ جو والد اور اولاد کے رشتے ہیں, یہ جو والد کے حقوق ہیں, اس پہلو میں بھی اس بات کی سمجھ آتی ہے. لیکن جو نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جس پہلو پر ہم بات کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اتنی آزادی ہر ایک کو کہ عقل و خرد بھی عطا فرما دی, وجودی استعداد بھی اور تفکر کی کیفیات بھی عطا فرما دی, پھر اتنا اہتمام فرمائے. کسی کے پاس کوئی گنجائش ہے نہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہاں میں حق پر اس لیے نہیں پہنچا کہ مجھ تک بات نہیں پہنچی, ہاں میں حق پر اس لیے نہیں پہنچا کہ میری عقل جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ, ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. اب دونوں پہلوؤں کی جب سمجھ آتی ہے کہ یہ ہر ایک کے اپنے اختیار میں ہے کہ جو جہاں جس پہلو کو اختیار کرنا چاہے وہ اسے اختیار کر سکتا ہے, تو پھر اس حصے کی سمجھ آئے گی کہ کفار کے مقابلے میں بھی جو سختی ہے وہ اس پہلو کی پابند ہے. حضرت علی کرم وجہ الکریم نبرد ازما تھے کسی جنگ میں, تو آپ نے مد مقابل کو گرا دیا اور قریب تھا کہ آپ اسے قتل کر دیتے, تو جب اس نے دیکھا کہ مجھ سے اور کچھ نہیں بن پا رہا, تو اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. غصے سے اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا کہ اور تو مجھ سے ہو کچھ پہ نہیں پا رہا, تو جو کر سکتا ہوں وہ کر دوں. آپ نے اسے قتل کرنے کی بجائے چھوڑ کر آپ کھڑے ہو گئے. وہ حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا کہ انہیں تو چاہیے تھا اور غصے میں آتے اور مجھے سختی سے اور قتل میں یہ تیزی کرتے, تو یہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. تو حیران ششدر ہو کر نے کہا چھوڑ کیوں دیا, تو آپ کو تو اور غصہ آنا چاہیے. کہا میں آپ کے ساتھ اس لیے جنگ کر رہا تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول مقابل آئے, سفرا ہوئے, اب جو تو نے میرے منہ پر تھوکا ہے تو مجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں اپنی پسند و ناپسند یا اپنے غصے پر کسی کو قتل کر دوں. اس ایک بات کے جواب میں وہ کافر مسلمان ہو گیا, وہیں کلمہ پڑ گیا کہ یہ کتنا حق ہے, کتنا یہ انصاف ہے کہ اس میں کوئی ذات کا دخل نہیں. اسی لیے تو آج ہمیں پریشانی بنتی ہے نا, معاشرے کی بات ہو, معاشرتی معاملات کی بات ہو, ہمارے ان لوگوں کی بات ہو, ان کی گفتگو ہو جن کے پاس قوت نافسہ ہے, جو ذمہ دار ہیں ضلعی سطح پر, جو ذمہ دار ہیں جو ڈویژن سطح کے ذمہ دار ہیں, کہ بارہ دوست ہے باپ سے بات. ہر ہمارے معاشرے کا فرد جو ہے وہ دوسرے کو گلا دے رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے حالات جو ہیں وہ سدھر نہیں پا رہے. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ جو حالات کی خرابی ہے اس میں ہر ایک کا حصہ شامل ہے, کسی کا تھوڑا ہوگا کسی کا زائد ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ ادراک کریں کہ بجائے میں دوسرے پر اعتراض کرنے کے میں اپنی کمزوریوں کو دیکھوں اور اس کا حل کروں تو معاشرے میں اچھائی اور بہتری آئے. تو پہلو جو وہاں بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے ذات نہیں رکھی, حضرت علی کرم وجہ الکریم نے اپنی ذات بیچ میں نہیں رکھی, اور جب ذات نہیں رکھی تو وہی مد مقابل جو آپ کے روبرو صف آ رہا تھا, جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار اٹھا کر آیا, اس نے کلمہ حق پڑھ لیا. تو اسی طرح آج ہم اپنے جو مسائل کا حل ہے انہیں بھی دیکھنا ہو تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم معاملات دین کے پہلوؤں سے زندگی کے پہلوؤں تک جو دینی رہنما ہے اس میں سے اپنی ذات کو نکال لیں کہ میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. بھائی سادہ سی بات ہے کہ وہ کچھ کرو جو اللہ نے پسند فرمایا, وہ کچھ کرنا ہے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ذاتی زندگی بھی خوشی میں رہے گی, اجتماعی اور معاشرتی حالات جو ہیں وہ بھی بہتر ہو رہیں گے, معاشروں میں بھی وہی حصے پنپتے ہیں جو انفرادی حیثیت کی سوچیں ہوتی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ انفرادی طور پر سوچیں کمزور ہوں اور انفرادی طور پر جو ہیں وہ اعتراضات ہوں اور مسائل ہوں, تو مجموعی طور پر یا اجتماعی طور پر یا معاشرے کے طور پر بندہ سمجھے گی آسانیاں اور سہولت پیدا ہو, یہ ہو نہیں سکتا. تو یہاں جو اوصاف حمیدہ بیان فرمائے گئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے, دوسرا جو پہلو ہے وہ پہلو ہے محبت کا, کہ کفار کے ساتھ سخت ہیں لیکن اس کفر اور اس مقابل کی صورت میں سخت ہیں, اب آپس میں محبت سے ہیں, رحماء بینہم, آپس میں محبت سے ہیں. اگر آپ غور فرمائیں انسانی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ جتنے عمل اختیار کرتا ہے ان تمام عوامل کا انحصار دو کیفیات پر ہوتا ہے. ایک کیفیت ہے محبت کی, ایک کیفیت ہے سختی کی, ناراضگی کی, غصے کی. یہ دو کیفیات فطرتاً اللہ نے اس مخلوق میں رکھی ہیں جن پر امور کا انحصار ہوتا ہے. آپ جب کسی سے اچھائی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی محبت کے کوئی نہ کوئی پہلو کسی نہ کسی درجے کا اس کے پیچھے محرک کا سبب ہوتا ہے, اور جب آپ کسی سے نفرت کے کسی پہلو میں ہوتے ہیں, سختی کے کسی پہلو میں ہوتے ہیں, ناراضگی یا جھگڑے کے پہلو میں ہوتے ہیں, تو جو اشداؤ کے تحت کیفیت ہے فطرتاً اس وجود کا حصہ ہے اس کے تحت کسی بھی درجے کا ہے ہو سکتا ہے. جس درجے کا آپ کا عمل ہے, جس درجے کی آپ کی مخالفت ہے یا جس درجے کی آپ اختلاف کر رہے ہیں, اتنے درجے کی محرک کی جو حیثیت ہے اس کیفیت کا سبب, وہ کیفیت سبب ہو جاتی ہے جو آپ کے نہاں خان ہے دل میں. تو سمجھ آئی کہ یہ دو کیفیات محبت کی اور سختی کی, غصے کی, یہ انسانی فطرت کا حصہ ہیں. اسی پر معاملات کا, اعمال کا, حرکات و سکنات کا, معاشرے میں اپنے جو حصے کے کردار ہیں وہ سبب بنتے ہیں. اب ان کیفیات پر جب بات آتی ہے تو دنیا پتہ کیا کہتی ہے؟ دنیا کہتی ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. یہ فقرہ ہم عام سنتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے, لیکن یہ غلط ہے, عند اللہ یہ بات غلط ہے. یہ وہ رستہ ہی نہیں ہے جو تعمیر کی طرف لے جائے, یہ وہ رستہ ہے جو تخریب کی طرف لے جائے. اگر تعمیری حصے کو جانا ہے تو پھر انداز وہ لینا ہوگا جو مالک نے اپنے حبیب کے خدام کو عطا فرمایا. وہ کیا ہے؟ ان کی پسند و ناپسند بھی پابند ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں کی بات تو بڑی دور جا کر آئی نا جی. جب کوئی کیفیت پیدا ہوگی تو لفظ میں کی آواز بھی ابھرے گی نا جی. تو اس میں کی آواز سے بھی پہلے کہ بندہ اپنی ذات کی میں کی بات کرے یا خالق کل کائنات کی آواز میں اپنی کے اس ارشاد میں اپنی آواز کو بیان کرے, اس سے بھی پہلے نہاں خان ہے دل کی گہرائی میں ان کیفیات جو سبب ہیں ان ساری باتوں کے, وہیں سے بات کیا ہے وہ پابند. اب یہاں ایک حصہ اور بھی واضح ہوتا ہے, ایک اور بھی نقطہ ملتا ہے. جیسے ماہ مبارک ربیع الاول میں ہدیِ عقیدت میں ہمارے نعت مبارک پیش ہوتی ہے, پروگرامز کا انعقاد ہوتا ہے, سیرت کانفرنسز ہوتی ہیں, ولادت باسعادت کے حوالے سے پروگرام کے انعقاد ہوتے ہیں, اور اسی کے تحت ہم بھی بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں, اور حال میں ہمارے پروگرام چل بھی رہے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال سے پہلے جو پروگرام طے تھے, ان پروگرام میں جو وصال کے دن کے قریب آگئے جہاں ممکن نہیں تھا حاضر ہونا, صرف وہ چھوڑے ہیں. جو وصال مبارک کے بعد کے پروگرام ہیں ان کا انعقاد جاری ہے, اسی کی تحت دو پروگرام ہو چکے ہیں, اور تیسرا انشاءاللہ پروگرام جو ہے اللہ پاک خیر فرمائے کہ وہ بھی اچھا ہو, وہ بھی بات پہنچ جائے. بھلا وہ نقطے کیا ہیں کہ جب ولادت باسعادت کی بات آتی ہے تو ولادت باسعادت میں ایک حصہ عقیدت کا یہ ہے کہ اسے منایا جائے, خوشی کو منایا جائے. اس خوشی میں ضروری نہیں ہے کہ بھنگڑے ڈالے جائیں, لیکن اس خوشی میں غریبوں کو کچھ کھلا دیا جائے, اس خوشی میں سیرت پاک کی جو محفل ہے ان کا انعقاد ہو, آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے جو واقعات ہیں ان کی بات ہو، آپ کی زندگی مبارک کے جو پہلو ہیں ان پر بات ہو، آپ کے رفقاء کی جو محبت کے انداز آپ کے سامنے بیان، اس پر بات، بے شمار پہلو ہیں جس میں کئی چیزیں ایسی آتی ہیں جو تجاوز میں ہم ڈالتے ہیں، لیکن بے شمار پہلو ہیں جو ولادت باسعادت کے حوالے سے منائے جاتے ہیں، جس میں نہ کوئی کسی کو روک سکتا ہے نہ کسی کو روک کے روکتا ہے. لیکن جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ جب بھی دربار رسالت میں اظہار محبت درکار ہوگا تو مثال کہاں سے لیں گے؟ کون سا وہ پہلو جو عظمت کا حامل ہے اسی زمین، اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین پر، اسی سورج اور چاند کی گواہی میں، وہ کون سے واقعات ہیں؟ پھر بات پلٹ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر چلے جائے کہ کیسے پہلو ہوں جس سے آپ سے اظہار محبت کی جائے، وہ کون سے انداز ہوں جو حجی عقیدت کے طور پر ہم اپنی زندگی میں ایسے نافذ کریں کہ ہماری زندگی کے ماہ و سال نعت بن جائیں. تو سمجھ آئے گی کہ اس کا سبق بھی کہاں سے چاہیے، ان ہستیوں کو جنہیں اللہ نے پسند فرمایا اپنے حبیب کے خدام کے لیے. اور ان ہستیوں کے اوصاف میں کیا بیان فرمایا؟ یہ نہیں بیان فرمایا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا ان کی پہلی جو مثال دی، فرمایا ان کی محبت ہو یا ان کی سختی اور ناراضگی ہو، دونوں پابند ہیں ان اصولوں کی جن کی تربیت، جن کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اور سب سے بڑی بات جو دین کی سیکھنی ہے اس کا بھی سبب ہے، اور جو دین سکھانا ہے اس کی مثال بھی وہیں سے ہے. اسی لیے میں نے حضرت کے الفاظ میں، حضرت کے بیانات میں بھی باہر آئی یہ بات سنی ہے کہ ہر بندے مومن کے ذمے ہے کہ وہ دین کو سیکھے، سمجھے، اختیار کرے، یہ اس کا اس پر فرض ہے، اس کے ذمے ہے. اور پھر اس قابل ہو کہ وہ اللہ کی مخلوق تک یہ بات پہنچائے. اسی ضمن میں تو حدیث شریف ہے نا کہ بلغ انی ولو آیا کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ بات سیکھے گا نہیں، بات سمجھے گا نہیں، مخلوق خدا تک کیسے پہنچائے گا؟ تو جب ان پہلوؤں پر بات آتی ہے تو پھر ان اصولوں کی ضرورت پیش آئے گی. جنہوں نے سیکھا تھا انہوں نے کیسے سیکھا تھا، جو چیزیں انہوں نے رد فرمائی تھیں وہ کون کون سی تھیں اور کس طرح رد فرمائی تھی، تو پھر سمجھ آئے گی کہ اگر دین سیکھ کر مخلوق تک پہنچانے کا اہتمام کرنا ہے تو پھر دعوت و تبلیغ کے بھی وہ پہلو ہوں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار فرمایا. اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تبلیغ کا سب سے بڑا عنصر تھا وہ ان کا ذاتی کردار تھا. وہ ہستیاں جہاں گئیں جس سے ان کا برتاؤ آیا، جس سے لین دین آیا، جس سے گفتگو کی، جس کے ہاں مہمان گئے، ان کے ہاں جو مہمان آ، ہر ایک نے دین حق کیا کا متلاشی ہوتا چلا گیا. کس لیے؟ کہ جو ان کا مبارک کردار تھے. تو بات سمجھ آتی ہے کہ دین حق کا سیکھ کر مخلوق تک پہنچانے کا جو اعلیٰ حصہ ہے وہ بھی یہی ہے جو میرا اور آپ کا کردار ہے. اور دین حق کے ماننے میں جو حقیقت کا عنصر آئے گا، جو اس اعلان کے ساتھ شہادت اور اس کے اندر حقیقت پیدا کرے گا، وہ بھی میرا اور آپ کا کردار ہے. ہم نے کیا مانا، ہم نے کیا سیکھا، ہمارے عقائد ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے شرائط ایمان کس بات کو کہہ رہی ہیں مانو اور کس بات کو رد فرما رہی ہیں، ہمارے عبادات کے پہلو جو ہیں وہ فرائض، سنت، نوافل اور اسی ترتیب سے کیا کیا، کس کس پہلو کی تربیت ہے. اور اس سارے کا انحصار اگر ہمارے کردار پر نہیں آتا تو پھر کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ چونکہ جب ایمان مضبوط ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا، اس عقیدے کی جو مضبوطی ہے وہ سبب بنتی ہے عبادات کے اختیار کرنے کا. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ عقیدہ مضبوط ہو اور عبادات کمزور ہو، یہ نہیں ہو سکتا. جتنا مضبوط عقائد ہوں گے، جتنی مضبوط شرائط ایمان ہوں گی، اتنا مضبوط جو ہے وہ عبادات کی طرف رغبت ہو، اس کا اختیار کرنا نصیب ہوتا چلا جائے. آپ یہ اپنی عمومی زندگی کی مثال سے دیکھیں. قدنا سی مثال آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں قوانین کا نفاذ جو ہے وہ کمزور ہے. ہم وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہاں انصاف کا سبب بنائے, لیکن کمزور ہے نفاذ, مزید کمزور ہے. قوانین میں بھی کمزوریاں ہیں, پھر قانون کا جو نفاذ ہے اس میں تو بے شمار کمزوریاں, کہ نفاذ میں بہت بڑی کمزوریاں. لیکن ہم عمومی حصوں پر دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کے قوانین اتنے کمزور ہیں کہ اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں کرتا. ہمارے ہاں اسی ملک میں اسی کمزوری میں ایک حصہ جو موٹر وے کا ہے اس کو اگر آپ غور فرمائیں کہ وہاں کار سے لے کر ٹرک تک اپنے ایک متعین حصے میں چل رہا ہے اور اپنے جو قانون ان کو بیان کیا گیا اس کو دیکھ رہا ہے, کم و بیش اس پر عمل اتنا ہو رہا ہے کہ اس میں نسبت اگر باقی ٹریفک یا باقی سڑکوں سے دی جائے تو بندہ حیران ہو جائے کہ اس پر کتنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک یقین کی کیفیت ہے. کیا یقین کی کیفیت ہے؟ کہ بھائی اگر پکڑا گیا تو جو جرمانہ ہے وہ ہوگا, وہ نہیں دیکھے گا جرمانہ کرنے والا کہ یہ کار پر سوار ہے, یہ لینڈ کروزر پر سوار ہے, یا یہ ٹرک پر سوار, یہ ڈرائیور ہے یا مالک ہے, وہ نہیں دیکھے گا. اب انسانی فطرت آپ عمومی زندگی کی اس ادنا مثال سے دیکھیں کہ جب اسے کسی قانون کے نفاذ کا یقین ہے تو وہی بندہ جو سڑک پر کھڑا ہونا, گاڑی کو کھڑا کرنا فخر سمجھتا ہے, وہ وہاں اشارہ لگا کر اپنی لائن سے باہر نہیں آتا, بغیر اشارے کے وہ لائن سے باہر نہیں. تو جب ایمان کے حصے کی بات آئے گی تو اس کے ساتھ تو برکات بے شمار, اس کے ساتھ تو ڈر کی کیفیت ہے نا, ادھر تو مالک کی عطا ہے, اس کے ساتھ تو برکات بے شمار ہیں کہ وہی کافی ہیں کہ نیا خان ہے دل سے ایسی کفیت پیدا کر دیں کہ بندے کو سمجھ آ جائے کہ جب اللہ کے در پر سر بسجود ہوں تو سبحانہ ربی العلیٰ کا معنی کیا ہے, پھر یہ سر کسی اور کے در پر نہیں ٹکے گا, یہ کوئی اور ایسی جگہ نہیں ڈھونڈے گا کہ یہاں میری زندگی کے معاملات کا حل مجھے ملے گا, یہ وہاں کی بات نہیں کرے گا. تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب ہمارے عقائد مضبوط ہوں گے تو عبادات کون چھوڑے گا. اللہ نے مجھے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا, وہ مالک کل کائنات, اتنی مخلوق ہے اس کی کہ میں شمار کے لیے اگر اپنی ذات کا ایک ہنسا ایک لکھ دوں کہ میں اپنی ذات کو ایک لکھتا ہوں اور میں اشاریہ لگاتا جاؤں کہ اشاریہ لگا کر میں اپنی ذات کا ایک لکھوں گا تو اشاریہ کے ساتھ زیرو ڈالتے ہوئے میری زندگی تمام ہو جائے گی, اپنے حصے کا ایک نہیں لکھ سکوں. اتنی بڑی کارگاہ حیات نے اور خالق نے مالک نے رب العالمین نے مجھے پسند فرمایا کہ میں اس کے حضور سر بسجود, سارا کچھ اسی کا اسی نے عطا فرمایا, پھر فرمایا آ تو اپنی مرضی سے میرے حضور سجدہ ریز ہو جا, کتنا بڑی عطا ہے اس کی. تو جب شرائط ایمان پر ایمانیات کے حصوں پر کامل یقین ہوگا تو یہ یقین نہیں ہوگا کہ میں کس منہ سے اس کے روبرو جا کر کھڑا ہوں گا. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کمی بیشی ہو, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کمی بیشی ہو, بارہا ہم نے دیکھا ہے معاشرے کی زندگی میں ہم کئی عمل ایسا کرتے ہیں جو جائز نہیں ہوتے, جو ہمارا عمل کمزور ہوتا ہے, ہماری نیت کی کمزوری ہوتی ہے. تو بندہ کہتا ہے میں نے خود سنا ہے یہ کہتے ہوئے میرے روبرو یہ بات ہوئی, سمجھ نہیں آتی کہ روبرو کیسے کھڑے ہو جائیں, آنکھیں چار نہیں ہو پاتی, وہ شرمندگی اور ندامت ہے. اور پھر جہاں کا ڈر ہو کہ یہاں میں نے کوئی غلطی کی تو سزا ہوگی, وہاں کے لیے تو جہاں تک ہمارا تعلق ہو تمام تعلق داروں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور منت سماجت کر کے جان چھڑاتے ہیں کہ میں مجھے یہاں سزا, تو دنیا کے پہلوؤں کی اتنی بات ہے. تو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے معاشر کا بیان فرمایا ایمان کا حصہ, پھر وہ کیسا ہے کہ ایک روز آئے گا کہ جو کچھ تو اختیار کرے گا وہ تحریر میں بھی موجود ہے, اللہ رب العالمین خود شاہد بھی ہیں, اور تیرے ہزاروں جوارے اس کے حضور جا کر گواہیاں دیں گے کہ مالک تو نے ہمیں پیدا فرما کر اس کے وجود کا حصہ بیان کیا, اس نے فلاں جگہ مجھے غلط استعمال کیا, اس نے فلاں زیادتی میں بارلا مجھے استعمال کیا, وہ گواہیاں دے رہے. کیا کیفیت ہوگی تو بندے کا رونگٹا کھڑے ہو جاتے ہیں بندے مومن کے جسے اللہ نے ایمان عطا فرمایا. تو اس حصے سے جو چیز سمجھ آتی ہے کہ انسان کو جب مضبوط, مسلمان کو جب مضبوط عقائد کا یقین ہوگا, عقائد مضبوط ہوں گے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے عبادات ضائع ہوں. وہ عبادات اختیار کرے گا. پھر عبادات کے اختیار میں ایک ثانوی حصہ جو ہے وہ بھی چیز, ایک نقطہ عرض کرتا جاؤں, یہ عبادات سزا نہیں ہے. نہ عبادات کا اختیار کرنا دین اور احسان ہے کہ ہم اللہ پر دین دے رہے ہیں اور اللہ پر ہمارا احسان ہو رہا ہے, نہیں. یاد رکھیں اس مشت غبار کو یہ عبادات اس اہل کرتی ہیں, اس سے اتنی صفائی اور پاکیزگی دیتی ہیں کہ یہ اس قابل ہو سکے کہ اسے اللہ کی رضا نصیب. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنی عبادات کے پہلو اور ترتیب ہمیں عطا فرمائی, یہ اس قابل کرتی ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو سکے. تو اسے یہ سمجھ لینا کہ میں احسان کر رہا ہوں یہ غلط بات ہوگی. جو ادا کر رہے ہیں اس کی ادا کرنا بھی ہے جانے سوال بن جائے. تو جب عبادات کی ادائیگی آئے گی, دوسرا ایسا عبادات کی ادائیگی, جب عبادات کی ادائیگی کی بات آئے گی تو قابل عزت و احترام احباب گرامی, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مزدور کی جو مزدوری ہے, نبی وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. تو اللہ رب العالمین جو کچھ عطا فرمائیں گے وہ آخرت میں ہوگا, سارا ثواب جڑتا رہے گا, پہاڑ بنتے رہیں گے, او بڑے بڑے حمالہ بنتے رہیں گے, اور آخر میں جا کر دیکھیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ جو کچھ حصے عطا ہوں گے وہ تو عطا ہوں گے, ان کا انحصار کس پر ہے؟ ان کا انحصار ہماری اس زندگی پر ہے جس میں ہم اپنی زندگی کے تسلسل میں ہیں. تو اس انحصار کا سبب کیا ہوگا اس تسلسل میں بہتری کا؟ اجر اور ثواب جو ظاہری اور موقع پر جو اجرت نصیب ہوگی وہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہوگی, جس کی جو تسبیح پسند ہوگی, جس کی جو تسبیح عند اللہ مقبول ہو جائے گی, جس کا جو عمل مقبول ہوگا, جو عبادات کے درجے مقبول ہوں گے, وہ مزید اس رستے کا سبب بن جائیں گے جس رستے کی منزل اللہ کی رضا ہے. تو جب عبادات کی بات آتی ہے تو اسی لیے ہے نا کہ قرآن کریم کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ جس کی نماز قبول ہوگی, نماز کی جو شرف قبولیت نصیب ہوگی, برائی اور بے حیائی سے روک دیتی. جب برائی اور بے حیائی کی بات آئے گی تو برائی یا کمزوری کے ہر پہلو آ جاتے ہیں, وہ بھی جو عملی ہیں اور وہ بھی جو نیت کے ہیں, دونوں پہلو آ جاتے ہیں. وقت مختصر ہے ورنہ اس پر بھی تھوڑی مزید گفتگو کرتا, لیکن دونوں پہلو آ جاتے ہیں. اور جب میں نماز پڑھ کر نکلا, میری آنکھ میں حیا نہیں ہے, اس نے نہیں خیال کیا میں کدھر کو اٹھ گئی ہوں, میرے قدموں میں نہیں حیا ہے, میری گفتگو یا زبان میں حیا نہیں ہے, یا اللہ میں نے تو وضو بھی کیا, جگہ بھی پاک تھی, باجماعت بھی نماز پڑھی, سبحان ربی العظیم و سبحان ربی العلیٰ, بار الہ میں نے بھی عرض تو کیا, تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پلٹ کر دیکھیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ جو کچھ قرآن کریم میں بیان ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہو. ہاں, ہو سکتا ہے تو ہماری طرف ہو سکتا ہے. جب اللہ نے بیان فرمایا کہ جس سے کی نماز ہوگی, نماز کو شرف قبولیت جہاں نصیب ہوگی, اس نمازی کی سوچ اور عمل میں وہ بہتری آئے گی کہ نہ برائی رہے گی نہ بے حیائی رہے گی, اس کی حفاظت کا سبب ہوگا. تو اس کا مطلب ہے نا کہ اگر میری نماز کو شرف قبولیت نصیب ہو گیا ہے تو میری برائی اور بے حیائی کے درمیان ایک عند اللہ ایسی رکاوٹ آ جائے کہ میں اسے خود ہی وہ چیزیں مجھے بری لگنا شروع ہو جائیں. جو عند اللہ چیزیں یا حصے مقبول نہیں ہیں, ناپسندیدہ ہیں, وہ مجھے ناپسند ہوں. جو عند اللہ چیزیں پسندیدہ ہیں, میری پسند بھی اسی میں ڈھلتی چلی جائے, تو سمجھ آئی کہ میری نماز جو ہے وہ قبول ہوئی. تو اب اسی ایک پہلو کو اگر آپ دیکھتے ہوئے غور فرمائیں کہ جب ساری عبادات قبول ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندے مومن کی کل زندگی میں ایک تسبیح قبول ہو جائے تو اس کی بخشش کا سبب ہے. اب ایک تسبیح کی جو شرف قبولیت ہے اور جس کی وہ مقبول ہوگی, اس کے شب و روز کیسے ہوں گے؟ کیا اس کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی؟ کیا اس کے اندر حقوق و فرائض کی بات نہیں ہوگی؟ کیا اس کے اندر نیکی اور بدی کا کوئی خیال جو ہے وہ نہیں اس کا رکھے گا؟ کیا اسے وہ کیفیت نصیب نہیں ہوگی کہ جب میں لحد میں اترا تو جو سوال مجھ سے ہوں گے, جس کا مجھے بیان فرما دیا گیا ہے, میں کیا جواب دوں گا؟ جب سور پھونکا جائے گا اور مخلوق اٹھ کر دوڑے گی اس میدان حشر میں, تو میں کیا منہ لے کر کھڑا ہوں گا؟ کیا اسے اس لمحے وہ خیال نہیں آئے گا؟ ہو نہیں سکتا. چونکہ جب عبادات کو شرف قبولیت نصیب ہوگی تو جو اجر اور ثواب موقع پر ہے, جو مزدوری موقع پر ہے, وہ کردار میں ثابت ہوگی کہ جب وہ بات کرے گا تو حق بات کرے گا, جب وہ گفتگو کرے گا تو اس میں انصاف ہوگا, جب وہ لین دین کرے گا تو کسی سے زیادتی نہیں کرے گا, اس کے معاملات وہ حقوق کی بات بعد میں کرے گا, فرائض کی بات پہلے کرے گا. آج اپنے ہم معاشرے میں دیکھیں, ہمارے معاشرے میں جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے رہنمائی کا سبب ہے, وہ ویسٹرن لائف ہے, کہ مغربی جو طرز حیات ہے اس طرز حیات کو دیکھا جائے اور اپنایا جائے, ہم وہاں بات کرتے ہیں. تو اسی لیے جب وہاں جلوس نکلتے ہیں تو ہڑتال ہوتی ہے, اتنے لوگ نکلے ہیں تو وہاں پر ہڑتال کی, کیوں ہڑتال کی جی؟ وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, ان کے حقوق پورے نہیں ہو رہے. اور وہ جو نکالتے ہیں, پھر دوسرا پہلو ان کی کامیابی جو دنیا کے معاملات ہیں اس پر بات آتی ہے. کبھی یہ غور کیا کہ جب وہ ہڑتال بھی کر رہے ہیں تو وہ یہ بھی خیال رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن کا وہاں گزرنے کا راستہ ہے ان کے لیے کم از کم ایک حصہ چھوڑ دیا جائے, کہ جو ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں وہ گزر تو آسانی سے سکے. تو ہم وہاں کی جو پیروی کر رہے ہوتے ہیں اس پیروی میں بھی ہم یہ پہلو اختیار کرتے ہیں کہ مزید اور ایسے ایسے ڈال دیتے ہیں کہ ہمارا نہ آنے کا راستہ رہتا ہے, نہ ہمارا جانے کا راستہ رہتا ہے, نہ کوئی بیمار کچھ دوائی کی رسائی ملتی ہے, نہ کوئی ہسپتال پہنچ پاتا ہے, بچے سڑکوں پر پیدا ہو رہے ہوتے. تو اس ویسٹرن لائف کو جب دیکھا جاتا ہے اور اس میں مثال لی جاتی ہے, تو اس میں ایک حصہ جو دیکھتے ہیں ہم کہ ہم حقوق لینا ہے جی, ایک حدود و قیود ہیں قوانین کی, اس کے اندر جو حقوق کے لیے جمع ہونا اور آواز بلند کرنا یہ قانونی حق اور رائٹ ہے. ٹھیک ہے بھائی, اب اس کا جواب معاشرے کے ان حصوں کے بارے میں جب رہنمائی لوگ ہیں نا اس کلام ذاتی سے, وہ ہر ایک کو جو بیان فرماتا ہے وہ اصول حق سے شروع نہیں فرماتا, وہ اصول فرض سے شروع کراتا ہے کہ تمہارے ذمہ فرائض کیا ہے. کسی معاشرے میں بھی افراد اگر اپنے اپنے فرائض کی بات کریں گے اور اس کی ادائیگی آسان طریقے سے کریں گے تو حق کس کا بچے گا؟ چونکہ جو میرا فرض ہے وہ آپ کا حق ہے, جو آپ کا فرض ہے وہ میرا حق ہے. تو معاشرت و افراد کے بام رہن سہن سے ہے نا جی, تو اس بام رہن سہن میں جو حقوق و فرائض کی تقسیم ہے اس میں مالک کل کائنات جو تعلیم فرماتے ہیں, جس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ تو پہلو ہیں کہ آپ اپنے فرائض سے شروع کریں. اور اگر ہم اپنے فرائض سے شروع کریں تو معاشرے کیا خوبصورت تشکیل پائیں, کیسی زندگی ہو. اس لیے جو حصے ضروری ہیں, ہمارا آج کا وقت مکمل ہونے کو ہے, تو جو چیزیں ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنی ذات کو نکالا جائے, اپنی ذات کو نکال کر اپنی پسند و ناپسند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و ناپسند کے تحت لایا جائے. یہ وہ عظمت ہے جس کی شہادت قرآن کریم ان ہستیوں کے بارے میں دے رہا ہے جن ہستیوں کو اللہ کریم نے اپنے محبوب کی خدمت کے لیے پسند فرمایا. تو پہلی کیفیت جو ان کی بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ان کی کیفیات کسی بہر میں بھی ہوں دونوں میں سے, وہ بھی پابند ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے, وہ بھی پابند ہیں ان پہلوؤں کے جن پہلوؤں کو اللہ نے پسند فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمعۃ المبارک کی ان مبارک گھڑیوں کو قبول فرمائے اور ہماری حیات کو بھی اس بہر کی سمجھ عطا فرمائے, ہمیں وہ درد دل عطا فرمائے, وہ کیفیات عطا فرمائے کہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ ایک روز اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اور یہ جو ماہ و سال زندگی کے ہم ماز گزار رہے ہیں, یہ ماز گزارنے کو نہیں ہیں, تو بڑے قیمتی ہیں, انہی لمحات میں تو ہم اللہ کی رضا کے لیے محنت کر سکتے. اتباع محمد رسول اللہ واحد رستہ ہے, واحد در ہے. جہاں ہم نے اظہار محبت میں تلخیاں پیدا کر لی ہیں, یہ تو وہ در ہے جو جوڑنے کا سبب ہے. یہ تو وہ در ہے جہاں اپنی ذات سے ہٹ کر اپنی ذات کو قربان کرنے کا سبق ملتا ہے. چہ جائے کہ ہم یہاں سے جھگڑے کا سبب ڈھونڈتے رہیں. اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائیں, ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائیں. جزاکم اللہ.